تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. پچھلی نشست میں حدیث پر کچھ بیان ہوا تھا جس میں یہ وارد ہوا ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے دور کرے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لا تغضب, کہ اگر اللہ کے غضب سے دور رہنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود بھی غصہ نہ کرو. اس حدیث کے تحت پچھلے اجتماع میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ غصے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے اور اس کے مفاسد اور اس کی برائیاں کیا کیا ہیں, اس کے بارے میں قرآن و حدیث نے کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. پچھلی مجلس میں یہ باتیں تفصیل کے ساتھ عرض کی گئی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. البتہ اس کا ایک حصہ پچھلی مجلس میں رہ گیا تھا, وہ آج عرض کرنا مقصود ہے. وہ یہ کہ غصہ, جیسا میں نے عرض کیا کہ انسان کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ایک مادہ رکھا ہے, اور وہ مادہ اگر صحیح استعمال ہو تو وہ فائدہ مند ہے. کیونکہ اگر انسان میں غصہ بالکل بھی نہ رہے, بالکل ہی ختم ہو جائے, تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی حملہ آور ہو اس کے اوپر تو اس کی مدافعت انسان نہیں کر سکتا اگر بالکل بھی نہ ہو غصہ. گویا انسان بےحش ہو جائے, پتھر بن جائے کہ جو کچھ دوسرا جو چاہے کرتا رہے اور اپنی مدافعات میں کوئی آدمی اقدام نہ کر سکے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں یہ مادہ رکھا ہے, لیکن مادہ اپنی ذات میں بالکلیا برا نہیں ہے. معاملہ اس کے صحیح استعمال کا ہے, کہ اس مادے کو صحیح جگہ پر اور مناسب حدود کے اندر انسان استعمال کرے, اس سے آگے نہ بڑھے, اور اسی کے لیے سارے یہ مجاہدات کرائے جاتے ہیں کہ یہ مادہ اپنے حدود میں رہے, اس سے آگے نہ بڑھے. ایک مبتدی کو جو اپنی اصلاح کے لیے چلا ہے اور ابھی اصلاح کے ابتدائی مراحل میں ہے, اس کو تو یہ چاہیے کہ اس مادے کو ہر قیمت پر دبائے, یعنی جو جائز مواقع ہیں ان جائز مواقع پر بھی غصہ نہ کرے بلکہ نرمی سے کام لے, زبردستی اپنے آپ کو غصہ آئے بھی تو دبا کر اور اس کو کنٹرول میں کر کے اور پھر نرمی کا معاملہ کرے. یہ ابتدا میں مبتدی کے لیے تو یہ ضروری ہے, اور اسی واسطے میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ جب بزرگان دین کے بعد کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے کے لیے جاتا تھا تو پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ توبہ کرنے کے بعد کہ اس کے اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ وہ غصہ نہ کرے, بالکل نہ کرے. لیکن جب ایک مرتبہ یہ غصے کا مادہ نسبت ذرا قابو میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے صحیح محل پر صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی مشق ہو جاتی ہے. اب صحیح محل کیا ہے, صحیح جگہ کیا ہے اس کی, تو سب سے پہلے صحیح جگہ اس غصے کی ہے وہ چیزیں جو اللہ جل جلالہ کی معصیت نافرمانی گناہ ہے, کفر ہے, فسق ہے, ان چیزوں سے نفرت اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے جتنا غصہ درکار ہے اتنا انسان عمل کرے, تو یہ پہلی چیز ہے. جہاں حدیث میں غصے کو منع کیا وہاں ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اعطى للہ و منع للہ و احب للہ و ابغض للہ و اکمل فانہ قد اکمل ایمانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو شخص ایسا ہو کہ جو کچھ کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے, اور جو چیز کسی سے روک منع کرے کسی کو تو منع بھی اللہ کے لیے کرے, اور اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے, اور اگر کسی سے بغض رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے رکھے, تو اس کا ایمان کامل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کامل ہونے کی گواہی دی. وہ چار چیزیں خاص طور پر بتائیں ایمان کے کمال کی علامت, کہ جب دے تو اللہ کے لیے دے, روکے تو اللہ کے لیے روکے. دے تو اللہ کے لیے دے کیا مانا, کہ جہاں کوئی خرچ کر رہا ہے کوئی, تو وہ خرچ کرنا نیت اس میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی ہو, اور اس کا یعنی آدمی اپنی ذاتی ضروریات پر بھی خرچ کرتا ہے, اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, ان سب چیزوں میں نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کی. صدقہ خیرات میں تو خیر یہ بات واضح ہے کہ اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھائی جو میں صدقہ دے رہا ہوں یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اللہ جل جلالہ راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے. اس میں مقصد احسان جتانا نہ ہو, نام و نمود نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, تو یہ دینا ہوا اللہ کے لیے. اور صدقہ خیرات کے علاوہ بھی فرض کرو کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور دکاندار کو پیسے دیے, بظاہر تو دنیاوی معاملہ ہے, لیکن اگر وہ چیز جو خرید رہے ہو وہ اس لیے خرید رہا ہو تاکہ میرے ذمے جو حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمے عائد کر رکھے ہیں میرے اہل عیال کے, مثلا تو گوشت خریدا, ترکاری خریدی, سبزی خریدی, تو اس میں نیت یہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, اور دوسری نیت یہ ہو کہ یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں یہ خرید و فروخت کا معاملہ جو میں نے کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا, کہ اس میں کوئی حلال اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں, حرام طریقہ شامل نہیں، حرام معاملہ شامل نہیں، حلال طریقے سے کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے لیے جائز کیا ہے، اور اپنے ذمے جو عائد کرتا حقوق ہے ان کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ دینا ہوا اللہ کے لیے، یہ پیسے جو دیے یہ اللہ ہی کے لیے. حالانکہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ دے کر گوشت لیا، سبزی لی، سامان اپنی ذاتی ضرورت کا استعمال کا سامان لیا، لیکن اگر نیت درست کر لو تو یہ دینا بھی اللہ کے لیے. اسی واسطے ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ بھائی جو دین میں اور دنیا میں فرق جو ہے نا وہ صرف زاویہ نگاہ کے بدلنے کا فرق ہے. زاویہ نگاہ بدل دو تو وہی دنیا دین ہے. یہ دنیا کے اندر جو کام کر رہے ہو، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، کمانا، جو کچھ کام کر رہے ہو یہی کرتے رہو، لیکن ذرا سا زاویہ نگاہ بدل دو. زاویہ نگاہ بدل لو گے تو یہی دنیا تمہاری دین بن جائے گی. یا من اعطا للہ، اللہ کے لیے دیا. کھانا کھا رہے ہو تو بظاہر تو دنیا کا کام ہے، دین کا تو کوئی کام نہیں، لیکن اگر اس میں یہ نیت کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان لنفسی کا علی کا حق کر، کہ تمہاری نفس کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے یہ سارا ہوں. اور نیت یہ کر لو کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے، جو کھانا سامنے آ جاتا اس کو دیکھ کر شکر ادا کر کے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر شکر ادا کر کے کھاتے تھے، تو آپ کی سنت کی اتباع میں کھا رہا ہوں. تو یہ دنیا کا کام دین کا کام بن گیا. تو جتنے تعلقات دنیا کے اندر ہیں اور جتنے کاروبار ہیں، جتنے مشاغل ہیں، ان میں سے کوئی مشغلہ ایسا نہیں ہے جس کو انسان اپنے زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے دین نہ بنا سکے اور اللہ کے لیے نہ بنا سکے. ذرا سوچو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جائزہ لے کر دیکھو کہ کیا کیا کام میں کرتا ہوں اور اس کو کس طرح میں زاویہ نگاہ بدل کر اس کو دین بنا سکتا. من اعطا للہ، اللہ کے لیے دینا. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف یہ ہے کہ آدمی نے کسی فقیر کو یا کسی ضرورت مند کو پیسے دے دیے، اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو صدقہ سمجھتے ہیں. لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام جو نیک نیت سے کیا جائے وہ صدقہ ہے. یہاں تک کہ فرمایا حتی اللقمت اللتی یرفعها الی فمرأته، کہ یہاں تک کہ وہ لقمہ کھانے کا جو انسان اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، یہ الفاظ کہ کھانے کا لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. یہ صدقہ ہے کیوں؟ اس واسطے کہ آدمی یہ کام اس نیت سے کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ نے میرے ذمے یہ حق عائد کیا اور اس حق کی ادائیگی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب اس کے اوپر صدقے کا عطا فرماتے ہیں. جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اعطا للہ، اللہ کے لیے دی. اللہ ومنع للہ، اور کیا کرے کہ روکے اگر تو وہ بھی اللہ کے لیے روکے. یعنی پیسہ بچایا، کہیں صرف کرنے سے بچایا، خرچ کرنے سے بچایا، تو وہ بچانا بھی اللہ کے لیے ہو. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی سے بچنے کے لیے میں اپنے اپنا یہ پیسہ بچا رہا ہوں، اس لیے روک دیا میں. یہ روکنا اللہ کے لیے ہوا. اور کسی کوئی شخص ایسے موقع پر ایسے کام کے لیے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے جو شرعاً ممنوع ہے، منع، ایسے کام کے لیے پیسے دینے کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ نے اس کو روک دیا نہیں دیتا، تو یہ نہ دینا یہ اللہ کے لیے ہوگا. کیسے مسئلہ؟ رسم و رواج پڑ گئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، نہ جانے کیسے کیسے رسمیں، کہ اس موقع پر یہ تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر یہ تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر یہ رسم ہے، اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی معاشرے میں. نہ شریعت نے کوئی حکم دیا، نہ اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک رسم بن گئی کہ اس موقع پر دینا لازمی. یہ نیوتا جو ہوتا ہے تقریبات میں، شادیوں میں، ان کے اندر نیوتا دیا جاتا ہے، اور نیوتا یہ ایسا لازمی سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، قرض لے، حرام طریقے سے کمائے، رشوت لے، کچھ کرے، لیکن یہ نیوتا ضرور دے، اگر نہیں دے گا تو معاشرے میں ناک کٹ گئی. تو اب یہاں پر آدمی کوئی پیسے بھی ہیں دینے کے لیے، اور مطالبہ بھی ہے معاشرے کا، لیکن کوئی آدمی اس لیے رک رہا ہے کہ چلو بلا سے ناک کٹ جائے معاشرے میں، لیکن میرا اللہ راضی ہوگا. تو منع اللہ، یہ روکنا اللہ کے لیے ہوگا، یہ روکنا اللہ کے لیے ہوگا. تو یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص دے تو اللہ کے لیے دے، روکے تو اللہ کے لیے روکے. یہ دو علامتیں. اب تیسری علامت کے بیان میں کہ احب للہ، محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے. کیا مانا؟ ایک محبت تو وہ ہے جو خالصتاً بغیر کسی شائبے کے اللہ کے لیے ہوتی ہے، بھائی کسی اللہ والے سے محبت ہے تو وہ ظاہر اس واسطے تو ہے نہیں کہ اس سے پیسے کمائیں گے، وہ تو اسی واسطے ہے کہ اس کے ساتھ محبت کریں گے، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو ہمارا کچھ دین کا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. تو یہ محبت جو اللہ کے لیے بڑی برکت کی چیز اور بڑی فائدے کی چیز اور واضح طور پر اللہ کے لیے. اللہ بچائے، بعض لوگ اس میں بھی شیطان اور نفس انسان کا جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ والوں سے، اولیاء اللہ سے تعلق رکھا، لیکن اس میں اللہ بچائے نیت یہ ہو گئی، شیطان نے یہ نیت ڈال دی کہ بھائی ان کے مقرب بنیں گے تو دنیا والوں کے نگاہ میں ہماری قدر و قیمت بڑھے، الحمد للہ ان کے قریب جائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے تو دنیا والوں کی نگاہ میں ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی، قدر و منزلت بڑھ جائے گی، بھائی یہ تو بڑا فلاں کا خاص آدمی ہے، فلاں بزرگ کا خاص آدمی ہے. یہ نیت بعض اوقات شیطان بیچ میں ڈال دیتا ہے. تو جو محبت خالص اللہ کے لیے ہونی تھی وہ اللہ کے لیے نہ رہی، وہ بھی دنیا بنانے کا ذریعہ بن گیا، دنیا داری کا ذریعہ بن گیا کہ ہماری قدر بڑھے، ہماری منزلت بڑھے. یا کسی اللہ والے کے ساتھ اس واسطے بعض لوگ رابطہ جوڑ لیتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس ہزار طرح کے لوگ آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں، صاحب منصب، صاحب اقتدار، پیسے والے، تو جب وہاں جائیں گے تو ان سے تعلقات قائم ہوں گے اور ان سے اپنی ضروریات نکالیں گے الحمدللہ. تو یہ جو محبت اللہ کے لیے ہونی تھی وہ دنیا کے لیے بنی. لیکن ان باتوں سے ہٹ کر اگر کوئی شخص دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، کسی اللہ والے کے پاس، کسی استاد کے پاس، کسی شیخ کے پاس جا رہا ہے، تو وہ محبت خالص اللہ کے لیے محبت اس سے کر رہا ہے اللہ کے لیے. یہ محبت حب اللہ میں داخل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑے ہی زبردست ثمرات کا وعدہ کیا. یہ تو ہائی واضح ہے، لیکن اور محبتیں جو دنیا کی محبتیں کہلاتی ہیں، باپ سے محبت، ماں سے محبت، بھائی سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، رشتے داروں سے محبت، دوستوں سے محبت، یہ محبتیں بھی اگر انسان ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لے تو یہ ساری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں، یہ ساری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں. والدین سے محبت اس وجہ سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین سے محبت کرو، اور اتنا فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محبت کی نگاہ کے سلے میں ایک حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں. اتنی محبت, اتنا اجر ادا فرمایا. تو آدمی والدین سے محبت کر رہا ہے, لیکن محبت کس لیے؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہ محبت لازم فرمائی ہے اور باعث اجر قرار دی. تو دیکھنے میں تو بظاہر محبت اللہ والدین کی اپنی طبیع تقاضے سے ہے, لیکن حقیقت میں وہ محبت ہی اللہ سے. بیوی سے محبت بظاہر دیکھنے میں تو انسان کی اپنے ذاتی اور نفسانی تقاضے سے ہے, لیکن اگر اس میں آدمی نیت یہ کر لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے, تو یہی محبت بن گئی اللہ کے لیے. اب معاملہ بظاہر تو دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے نیت سے کر رہا ہو یا اپنے نفسانی تقاضے کی نیت سے کر رہا ہو, دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگیں گے, کام دونوں کے ایک جیسے ہوں گے, دیکھنے میں کوئی فرق نہیں پتا لگے گا, لیکن دونوں میں زمین و آسمان ہے. اور یہی راز ہے جب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بڑی محبت فرما دیتے اور ان کی دلداری کے لیے کوئی دقیقہ فروگزار نہیں فرماتے. ایسے ایسے معاملات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آتے ہیں جو ہم جیسے آدمیوں کے لیے بعض اوقات حیرت انگیز معلوم ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عورتوں کے رات کو عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں کہ 11 عورتیں تھیں اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہر ایک عورت اپنے اپنے شوہر کا حال بتائے گی. ایک عورت نے یوں کہا, دوسری نے یہ کہا, تیسری نے یہ کہا, چوتھی نے یہ کہا. یہ قصہ سنا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اب جس ذات گرامی کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے, جس کا ہر وقت رابطہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ استوار ہے, وہ ایک عورتوں کا قصہ سنا رہے ہیں. حضرت جاتے ہوئے سفر کے اندر ایک کھلا میدان تھا, اس کھلے میدان کے اندر حضرت عائشہ نے کہا دوڑ لگاؤ گی, اور دوڑ لگا رہے حضرت عائشہ سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ کھلے میدان کے اندر جہاں پر بے پردگی کا کوئی احتمال نہیں, وہاں دوڑ لگا رہے. بظاہر دیکھنے میں یہ ایک کام ایسا لگتا ہے کہ جو جس کا کوئی تعلق اللہ جل جلالہ سے عبادت سے نظر نہیں آتا یہ کام کر رہے ہیں. تو اب ایک آدمی جو ہم جیسا کوئی آدمی جو بیوی کی مدارات کے لیے یا خاطر دلجوئی کے لیے کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے تفریح کا, وہ بھی دیکھنے میں ویسے ہی لگ رہا ہے جیسا حضور حضرت خدا کرتا ہے. لیکن زمین و آسمان کا فرق, ہمارے اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. ہم کر رہے ہیں اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے, نفسانی تقاضے کی بنا پر, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام اس لیے فرما رہے اپنے اس بلند مقام سے بتکلف نیچے اتر کر, اور وہ اس لیے کر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دلداری کرو, یہ نیت. اس واسطے دیکھنے میں بظاہر ایک جیسا لگتا ہے, لیکن حقیقت زمین و آسمان پر. اولیاء صوفیاء کرام نے ایک بڑی بات فرمائی ہے کہ عارف, یعنی عارف کے معنی وہ کہ جو معرفت رکھتا ہو اللہ, اور معرفت رکھتا ہو دین کی اور طریق, اس کے بارے میں فرمایا کہ عارف مجموعہ ازداد ہوتا ہے, یعنی اس میں ایسی چیزیں جمع ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بظاہر متضاد لگتی ہیں, متضاد باتیں اس کے اندر جمع ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ جو بظاہر دنیا اور دین دو متضاد باتیں نظر آتی ہیں, کہ صاحب وہ ایک طرف اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے بھی جڑا ہوا ہے ہر وقت تعلق مع اللہ, اور جس کو کہتے ہیں کہ ملکہ یادداشت, یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کی یاد دل میں بسی ہوئی ہے, ایک طرف یہ بھی ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہنس رہا ہے اور بول رہا ہے اور کھا رہا ہے اور پی رہا ہے. تو یہ ہنسنا بولنا کھانا پینا ایک طرف یہ اور دوسرا بولتا ہے تو وہ مجموعہ ازدار ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ فرمایا کہ جو آدمی مبتدی ہوتا ہے, یعنی ابھی راستے پر چلنا شروع کیا اس نے وہ, اور جو سارا راستہ قطع کر کے آخری انجام تک پہنچ گیا منتہی, دونوں کی ظاہری حالت ایک جیسی ہوتی ہے, ظاہری دیکھنے میں وہ دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں, اور جو آدمی بیچ میں ہوتا ہے اس کی حالت الگ ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک شخص ہوا ہے کہ ہم جیسا دنیا کا کہ دنیا کے کام کر رہا ہے اور اس کے اندر کھا رہا ہے پی رہا ہے خرید رہا ہے بیچ رہا ہے اور پھر بچوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہے نفرا بول رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ بھی بازار میں جا رہے ہیں مزدوری بھی کر رہے ہیں اور پھر بچوں کے ساتھ ہم سے بولنے کا معاملہ بھی جاری ہے, بظاہر دونوں مقتدی اور منتہی کی حالت ایک جیسی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں زمین اور آسمان کا. اور جو آدمی چلنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے مقتدی سے ذرا آگے بڑھا بیچ میں ہے تو اس کی حالت الگ ہوتی ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ اس میں جناب وہ نہ تو بازار میں جاتا ہے نہ بیوی بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ لگتا ہے اور دماغ کے اوپر دل کے اوپر ایک ایسی بات ساری ہو گئی ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن ہے, استغراق میں ہے, صبح شام اس کو کوئی اور مشغلہ نہیں ہے. یہ بیچ میں یہ بیچ والا آدمی. تو ہمارے حضرت کی ملک مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے درجہ فرمایا, عجیب غریب باتیں فرمایا کرتے ہیں. انہوں نے بس کی بڑی پیاری مثال دی کہ یوں سمجھو کہ ایک دریا ہے, ایک آدمی اس کنارے پہ کھڑا ہے دریا کے اور ایک آدمی وہ ہے جو دوسرے کنارے پر کھڑا ہے, یعنی تیر کے جا چکا اور جا کر دوسرے کنارے پر کھڑا ہے. تو بظاہر وہ شخص جو اس کنارے پہ کھڑا ہے وہ اور دوسرے کنارے پر کھڑا والا آدمی دیکھنے میں ایک جیسے نظر آئیں گے, یہ بھی ساحل پہ کھڑا وہ بھی ساحل پہ کھڑا, لیکن یہ ساحل پر اس طرح کھڑا کبھی سمندر میں داخل ہی نہیں ہوا, اور وہ ہے جو سمندر کو پار کر کے پہنچ گیا دوسرے ساحل پر. اس واسطے حالتیں دونوں کی ایک جیسی ہیں, اور ایک وہ ہے جو بیچ میں سمندر کے اندر ہے اس میں غوطے لگا رہا ہے ابھی دوسرے ساحل تک پہنچا نہیں. تو دیکھنے میں یہ ساحل والا اور وہ ساحل والا برابر, وہ بھی کنارے پر یہ بھی کنارے پر, اور بیچ والے کی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ موجوں سے لڑ رہا ہے اور تلاتم سے کھیل رہا ہے. تو دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے یہ بڑا بہادر آدمی ہے جو سمندر میں موجوں سے کھیل رہا ہے اور طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہے, یہ زیادہ بہادر آدمی. لیکن حقیقت میں بہادر وہ ہے جو ان تمام موجوں کو پار کر کے دوسرے کنارے پہنچ چکا, اور پہنچنے کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کہ اس شخص کی جو ابھی سمندر میں داخل بھی نہیں ہوا. تو اس طرح مبتدی اور منتہی دونوں ایک جیسے ایک کے برابر نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے کہ آدمی جب دنیا کی محبتیں بھی اللہ کی محبت بن جائیں, اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مشق کرنے پڑے. وہی مشق کراتے ہیں یہ حضرات بزرگان دین, جن کے پاس آدمی جاتا ہے تو یہ مشق کراتے ہیں کہ یہ ساری محبتیں رہیں اسی طرح لیکن ان کا زاویہ نگاہ بدل جائے اور ان کا طریقہ کار ایسا بدل جائے کہ وہ محبتیں حقیقت میں اللہ کی محبت بن جائے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ درجات فرمائے کہ دیکھو خود اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ الحمدللہ سال ہا سال یہ مشکی ہے. کیا مشکی ہے؟ کہ گھر میں داخل ہوئے, کھانا سامنے آیا, بھوک لگی ہوئی ہے, دل چاہ رہا ہے کہ کھانا کھائے, ایک لمحے کے لیے رک کر نہیں کھائے, نفس کے تقاضے کی بنا پر نہیں کھائے, ایک مرتبہ رک گئے، پھر دوسرے لمحے میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب کھانا سامنے آ جاتا تو جلد از جلد اس کی طرف اپنی احتیاط ظاہر کر کے تناول فرماتے تھے. تو اس سنت کی اتباع کرنی چاہیے. اب کھائیں ایک لمحے کے لیے رکے، پہلے خیال کو دل سے نکالا، دوسرا خیال دل میں لائے، ہاں بسم اللہ. تو اس صورت میں یہ زاویہ نگاہ تبدیل کرنے کی مشق شروع ہو گئی. گھر میں داخل ہوئے، بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، اس کی طرف طبیعت کو میلان ہوا، دل چاہے تو گود میں اٹھا لیں، اس کے ساتھ کھیلیں. ایک گھنٹے کے لیے رک گئے، نہیں کریں گے. دوسرے دفعہ سوچا کہ حضور اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ بچوں سے محبت فرماتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے مسجد نبوی میں، اور وہ لڑکتے پڑکتے پہنچ گئے تو ممبر سے اتر کر ان کو اٹھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھی تو نفلے پڑھ رہے تھے، جب وہ کسی طرح آ کے کندھے پہ سوار ہو، آپ نفلے پڑھ رہے ہیں اور وہ کندھے پہ بیٹھی، اور جب رکو میں جانے لگے تو آپ نے اٹھا کر ان کو نیچے رکھ دیا، اور جب وہ نیچے پہنچے آپ سجدے میں پہنچے وہ پھر سوار ہو گئے. تو یہ سب ہو رہا ہے معاملہ. تو یہ سب سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بچوں کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار اور ان کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ سنت ہے لہذا کریں. تو پہلے لمحے رک گئے، دوسرے لمحے سنت کا استعمال کر کے یہ کام کر لیا. اس طرح مشق ہوتی ہے. یہ شروع میں ہوتا ہے آدمی تکلف سے کرتا ہے یہ کام، ظاہر ہے کہ یعنی ایک دم سے آدمی کا دل تو نہیں بدلتا، لیکن تکلف سے کرتا ہے شروع میں. لیکن تکلف سے کر کر کے جب بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو پھر وہ تکلف باقی نہیں رہتا، وہ طبیعت بن جاتا ہے. اور وہ طبیعت اس طرح بن جاتی ہے کہ اب ساری محبتیں اللہ کے لیے ہوں، اللہ تبارک وتعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. بیوی سے محبت کی، بچوں سے محبت کی، اولاد سے محبت کی، بہن بھائیوں سے محبت کی، ساری محبتیں اللہ کے لیے. یہ من احب للہ، اللہ تبارک وتعالیٰ کے لیے محبت. اس کو بس بھائی کام تو بغیر کچھ کیے نہیں ہوتا، نسخہ تو اتنا آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان اور کیا ہوگا کہ بھائی یہ سب کچھ کرتے رہو، جو کر رہے ہو جائز حدود میں، لیکن صرف زاویہ نگاہ بدل لو، صرف اپنی نیت کو کے اندر تبدیلی لے آؤ، ہے تو آسان نسخہ. لیکن یہ آسان نسخہ بھی اس وقت ہوگا کہ جب تھوڑا سا محنت کرے آدمی، مشق کرے، ہر ہر قدم کے اوپر اس مشق کو کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مرحلہ لے آئیں گے کہ انشاءاللہ پھر ساری محبتیں اللہ کے لیے. اور اس کی علامت کیا ہے کہ یہ درجہ حاصل ہو گیا؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کی محبت کا تقاضا ہو کہ ان محبتوں کو خیر باد کہہ دیں، چھوڑ دیں، تو انسان کی طبیعت پر کوئی ناقابل برداشت بوجھ نہ ہو، ناقابل برداشت بوجھ نہ ہو. یہ علامت اس بات کی ہے کہ اب محبت اللہ کے لیے ہو گئی. یاد آ گئی حضرت کی بات، یاد آ گئی حضرت حکیم الامت مولانا خانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے رہو کی بات، اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر. ایک دن فرمانے لگے مجلس، فرمانے لگے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب امتحان کا موقع عطا فرمایا، اپنے امتحان کا. وہ یہ کہ میں گھر میں گیا تو اہلیہ سے کوئی بات چیت ہوئی تو اس میں اہلیہ نے کوئی بات رخ بدل کر کوئی سرد لہجے میں کوئی بات کری. بہرحال میاں بیوی کے درمیان ہزار باتیں اس طرح ہوتی ہیں, انہوں نے کوئی بات ذرا تلخ لہجے میں کہہ دی تو میرے منہ سے یہ نکلا, میرے حضرت فرما رہے ہیں, حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میرے منہ سے یہ نکلا کہ بیوی مجھے اس لہجے کی برداشت نہیں, مجھے اس لہجے کی برداشت نہیں, اور اگر تم کہو تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اپنی چارپائی اٹھا کر اور خانقاہ میں جا کے ڈال لوں اور ساری عمر وہیں پہ گزار دوں, لیکن اس لہجے کی مجھے برداشت نہیں. یہ میں نے کہہ دیا, حضرت فرما رہے ہیں کہتے کیسے دیا, لیکن بعد میں نے سوچا کہ تم نے بڑی بات کہہ دی کہ چارپائی اٹھا کے ڈال دوں اور ساری عمر اسی طرح گزار دوں, تو یہ تو اتنی بڑی بات کہہ دی, آخر تم قادر بھی ہو اس پر کہ اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں چلو ایسا کر لو, تو کیا تم قادر ہو اس پر کہ گھر کو چھوڑ کر ساری عمر یہاں پر گزار دو؟ یا ایسے ہی جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ اگر چاہو تو میں یہ کام کروں؟ تو فرمانے لگا کہ میں نے اپنا الحمدللہ جائزہ لیا تو الحمدللہ یہ محسوس ہوا کہ الحمدللہ قادر ہوں, یعنی اب چونکہ اللہ محبت بن گئی ہے اللہ کے لیے, تو اب اگر کسی وقت اللہ ہی کے محبت کی خاطر اس محبت کو چھوڑنا پڑے تو کوئی ناقابل برداشت بوجھ نہیں ہوگا, اس واسطے کہ وہ محبت تبدیل ہو کر اللہ کی محبت بن گئی. یہ علامت ہے اس کی, لیکن یہ مقام ایسے ہی کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوتا, اس کے لیے مشق کرنی پڑتی, محنت کرنی پڑتی, لیکن مشق اور محنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مافوق الفطرت ہو, ہر انسان کر سکتا ہے, اور محنت اور مشق کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں. کر کے دیکھنے کی بات ہے, یہ ہے احب للہ, اللہ کے لیے محبت, اور وابغض للہ, اور بغض بھی غصہ بھی اللہ کے لیے. کیا مانا کہ جس کسی پر غصہ ہے یا بغض ہے تو اس کی ذات سے نہیں ہے, ذات سے نہیں ہے, اس کے کسی برے عمل سے ہے, اس کے کسی بری بات سے ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا, یاد رکھو ہمیشہ یاد رکھنے کی بات, کہ نفرت اور بغض کافر سے نہیں کفر سے ہے, نفرت اور بغض فاسق سے نہیں فسق سے ہے, نفرت اور بغض گناہگار سے نہیں گناہ سے ہے. جو آدمی کفر میں فسق میں گناہ میں فجور میں مبتلا ہے وہ ذات اس کی محل غصے کا نہیں اور بغض کا نہیں, بلکہ اس کا فعل غصے کا محل ہے. ذات نہیں, ذات تو ترس کھانے کی ہے, بیمار ہے بیچارہ, بیمار ہے, کفر کی بیماری میں مبتلا ہے, فسق کی بیماری میں مبتلا ہے. تو بیمار سے نفرت نہیں ہوتی ہے, بیماری سے ہوتی ہے. تو اگر آدمی بیمار سے نفرت کرنا شروع کر دے تو اس کی کیسے کیا بیچارے کی کون دیکھ بھال کرے؟ نفرت ہوگی بیماری سے تو نفرت ہوگی کفر سے فسق سے فجور سے اور اس کے ذات سے. یہ وجہ ہے کہ اگر وہ اپنے فسق و فجور سے باز آ جائے تو وہ گلے لگانے کے لائق ہے, اور اس سے ذات کے اعتبار سے کوئی بھی برخاست نہیں, کوئی بھی اسے ضد نہیں کسی قسم. اور آپ دیکھ لیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ, جس نے آپ کے محبوب چچا کا کلیجہ کچا چبوایا, چبوایا یا چبایا, زندہ اور وحشی, جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا آئندہ نے اور وحشی اس کا سبب بنے، لیکن نفرت ان کی اس کے باوجود ان کی ذات سے، جب اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، بھائی اور بہن بن گئے. اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کی آج ان کا نام لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ہندہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا، کلیجا چبایا تھا، ان کو آج ہندہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. تو ان کی ذات سے کوئی پرخاست نہیں، ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں، ان کے فعل سے ہے، ان کے اعتقاد سے ہے، ان کے غلط کام سے ہے. ہمیشہ یاد رکھیے یہ بات کہ کسی بھی برے کام میں مبتلا ہو جو شخص، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اس کی ذات سے بغض نہیں ہے، برے کام. اور جب وہ برا کام دور ہو جائے تو کوئی غصے کا، کوئی بغض کا، نفرت کا سوال پیدا نہیں. اللہ حضرت خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اس سے بڑے درجے کے بزرگ حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ میں اونچا مقام رکھتے. ان کے زمانے میں ایک بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، مفتی تھے، اور بہرحال اللہ والے بھی تھے. لیکن جیسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی فقیہ کی حیثیت سے مشہور ہو گیا، ایک آدمی صوفی کی حیثیت سے مشہور ہو گیا، تو اس واسطے نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ صوفی کی حیثیت سے مشہور تھے، اور وہ بزرگ جو تھے وہ بحیثیت فقیہ اور مفتی کے مشہور تھے. اب دیکھو نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو وہ مرض وفات، اچھا حضرت خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ سما کو جائز کہتے. بعض صبح سے صوفیہ جہاں سما کا رواج تھا، یعنی جیسے بغیر یہ گانے، بغیر موسیقی کے آلات کے، یہ قوالی جو قوالی جیسی چیز، یہ بعض صوفیہ کرام اس کی اجازت دیتے تھے، یعنی آلات موسیقی کے بغیر. آج کل تو لوگوں نے آلات موسیقی بھی ساتھ لگا لیے، لیکن اس زمانے میں حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آلات موسیقی تو نہیں تھے، لیکن سما ہوا کرتا تھا. جو بہت سے فقہا مفتی حضرات تھے وہ اس سما کو بھی کہتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے اور بدعت قرار دیتے تھے. وہ بزرگ جو تھے مفتی صاحب، وہ سما کو ناجائز ہونے کا فتویٰ انہوں نے دیا ہوا تھا، اور حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ سما سنتے تھے، ان کی محفل میں سما ہوا کرتا تھا. تو جب یہ فقیہ مفتی جو تھے یہ بیمار ہوئے، اور وہی مرض وفات کا بھی ثابت ہوا آخر میں، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، تو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائے، ان بزرگ فقیہ مفتی کی عیادت کے لیے، بیمار مفتی کے لیے. اب انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ سوا سننا بدعت ہے، اور بدعت اس کو سمجھتے بھی تھے. تو انہوں نے وہاں سے کہلوا دیا جواب میں کہ بھائی ان سے میری تھوڑی سی معذرت کر لے، اور معذرت یہ کر لے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یا کچھ عرصہ پہلے یہ ذہن میں عہد کیا کہ میرا آخری وقت ہے، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو میں کسی ایسے شخص سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے اللہ مرنے سے پہلے جو کسی بدعت میں گرفتار ہو، ایسے کسی آدمی سے میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا اس آخر وقت. اللہ مجھے اس طرح اپنے پاس بلائیے کہ کسی ایسے شخص سے سامنا نہ ہو میرا جو کسی بدعت میں گرفتار ہو. یہ اس واسطے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے اللہ میاں سے یہ دعا بھی کیا ہے، وعدہ بھی کیا ہے، اور آپ یہاں سما ہوتا ہے جو میرے نزدیک بدعت ہے، اس واسطے میں معذرت خواہ ہوں. حضرت خواجہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب جواب یہ پہنچا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ بدعت والا اپنی بدعت سے تائب ہو کر آیا، بدعت والا اپنی بدعت سے تائب ہو کر آیا. جب یہ پیغام پہنچا تو ان مفتی صاحب نے اپنا امامہ رکھا ہوا تھا، وہ امامہ اس آدمی کو دیا جو آپ پیغام لے کر آیا تھا، کہا تھا کہ اس کے راستے میں بچھا دو اور کہہ دو کہ اس امامے پر پاؤں رکھ کے آ جائے،
اب ملنا گوارا نہیں تھا چند لمحے پہلے کہ آخر وقت میں ایسے آدمی سے کیسے ملوں. اور جب وہ سبب ظاہر ہو گیا تو فرمایا کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, میں امام بس پاؤں رکھ کے چلے آؤں. یہ من احب للہ و ابغض للہ, محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے اور بغض ہے تو اللہ کے لیے. یہ بغض ہوتا ہے وہ کبھی ذاتی دشمنیاں پیدا نہیں کرتا, وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا, وہ فتنے پیدا نہیں کرتا. کیونکہ جو آدمی جس سے بغض کیا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو میری ذات سے برخاست نہیں ہے, برخاست اگر ہے تو میرے کسی خاص کھیل سے ہے, میرے کسی خاص حرکت سے ہے, اس واسطے ہے. اور یہ اللہ کے لیے, اس واسطے لوگ اس سے کبھی اس کی بات کا برا بھی نہیں مانتے. اکثر و بہتر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات کا برا بھی نہیں مانتے, اس لیے نہیں مانتے کہ جانتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے. من احب للہ و ابغض, تو یہ بغض اور غضب اگر اللہ کے لیے ہو جائے, جو ہمارا جس سے تعلق ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اور اگر کسی سے ہمیں نفرت ہے, بغض ہے, غصے کا اظہار ہے, تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے, تو یہ غصے کا بہترین محل ہے, بشرطے کہ وہ حدود ہے, حدود کے اندر. یہ من احب للہ و ابغض للہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرما دے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو, بغض ہو تو اللہ کے لیے. جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر اس میں بعض اوقات انسان کو غصے کے مقتضا پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے, غصے کے تقاضے پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو جہاد کہاں سے ہوتا؟ جہاد جو ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ اس غصے کا استعمال کیا جائے کفر کے خلاف, باطل کے خلاف, ظلم کے خلاف. اگر نہ ہو تو جہاد نہ ہو. اور یہ غصے کا غصہ برابر ہے, لیکن یہ غصہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے منہ میں لگام پڑی ہوئی ہو, غصے کے منہ میں لگام پڑی ہوئی ہو, کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غصہ کرنا ہے وہاں تو ہو, اور جہاں نہیں کرنا تو وہاں لگام ڈال کر سو روک دے. یہ ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک یہودی نے حضور ان کے سامنے حضور عبدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخیا کا کلمہ کہہ دیا. اللہ اعوذ باللہ, گستاخی کا کلمہ کہہ دیا یہودی نے حضرت علی کے سامنے. حضرت علی کہاں تھے؟ انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا, اور پٹک کے اس کے سینے پہ دوار ہو کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہا ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے نا الاعوذ باللہ, یہ کفر کی بدترین قسم ہے جس کے نتیجے میں انسان کا خون بھی حلال ہو. تو گرا دیا زمین کو, سینے پہ سوار ہو گیا. یہودی نے دیکھا کہ اب کوئی میرا بس تو چل نہیں رہا, تو وہاں سے اس نے اٹھا کے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. کسیانی بلی کھمبا نو چاہ تو اور تو کچھ بس میں آیا نہیں, اسے وہیں سے تھوک دیا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب اس نے منہ پر تھوکا حضرت علی فوراً اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے, الگ ہو کھڑے ہو اور آدھا چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس نے تو اور زیادہ گستاخی کی, جب آپ سینے پر سوار ہو گئے تو آپ کے منہ پر تھوک دیا, اور زیادہ اس نے زبردست غلطی کا ارتکاب کیا, ایسے میں آدمی کو چھوڑ کے کیوں الگ ہو گئے؟ فرمایا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے جو میں نے اس کو اوپر حملہ کیا تھا وہ کیا تھا حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی, اس واسطے مجھے غصہ آ گیا تھا, میں نے اس کو گرا دیا. جب اس نے میرے منہ پہ تھوکا تو اب غصہ تو پھر بھی آیا, لیکن اگر میں اب اس غصے پر عمل کرتا تو وہ حضور کے لیے نہ ہوتا, اپنی ذات کے لیے ہوتا. کیونکہ اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا لہذا میں اس کو اور ماروں. اب غصہ میرا وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا, اپنی ذات کے لیے ہوتا, اس واسطے چھوڑ کر رکھو. یہ ہے من احب للہ و ابغض للہ، یہ غصے کے منہ میں لگا ہے کہ جہاں اس کا صحیح اور جائز واقع ہے وہاں تک تو ہے، اور جہاں جائز واقع ختم ہوا تو اس کے بعد پھر اس سے آدمی اس طرح الگ ہو جائے کہ جیسے اس کو بتا دو. یہ ہے کان وقافا عند حدود اللہ، اللہ کی حدود کے آگے ٹھہر جانا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے ایک دن، تو دیکھا کہ حضرت عباس جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے گھر کا پرنالہ مسجد میں گر رہا تھا، مسجد کے اندر گرتا تھا پانی، اوپر سے بارش بارش کا آتا تو مسجد میں گرتا تھا، پرنالہ تھا مسجد کی پرانا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ بھئی یہ تم مناسب بات نہیں ہے کہ یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور کسی شخص کا ذاتی پرنالہ مسجد کے اندر آ رہا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، لہٰذا حکم کیا توڑ دو پرنالے تاکہ مسجد کے اندر نہ جائے. اب یہ جو حکم کیا توڑ دو، یہ غصہ ہی تو تھا کہ بھئی یہ ایسا کام ہو رہا ہے جو مسجد کے احکام اور آداب کے خلاف ہے، یعنی توڑ دیا. وہ گھر تھا حضرت عباس کا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عباس کو پتا لگا کہ انہوں نے میرا پرنالہ توڑ دیا، تو وہ آئے حضرت فاروق اعظم کے پاس اور آ کر کہا کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے پرنالہ توڑ دیا. تو انہوں نے کہا بھئی پرنالہ اسے توڑ دیا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، کوئی ذاتی کسی کی جائیداد تو ہے نہیں، پرنالہ اس میں آ رہا تھا شریعت کے حکم کے خلاف پیسہ سے توڑ دیا. تو حضرت عباس نے کہا آپ کو کچھ پتا ہے یہ پرنالہ کس طرح لگا تھا یہاں پر؟ یہ پرنالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگا تھا اور آپ کی خاص اجازت سے میں نے لگایا تھا، آپ نے مجھے خاص اجازت دی تھی یہاں پر یہ پرنالہ لگا دی. تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو توڑنے والے؟ فاروق اعظم نے فرمایا تھا اچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کہا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ آؤ. وہ ہاتھ پکڑا اور اس جگہ پر لے گئے، خود رکوع میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میری کمر پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگا. رکوع میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا نہیں لگوا لے کہ نہیں، جس عمر کی یہ مجال کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پرنالے کو توڑے، اتنا بڑا مجھ سے جرم سرزد ہوا، اس کی سزا کم سے کم یہ ہے کہ میں رکوع میں کھڑا ہوتا ہوں، میری کمر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگاؤ. چڑھا کے کھڑے ہوئے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر پرنالہ لگایا ہوا، آج بھی جا کر مسجد نبوی میں دیکھنے لگا ہوا ہے. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دے جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر کی ہے تو وہ جگہ اب بھی پرنالے کی چھوڑی ہوئی لگایا ہوا ہے پرنالہ، اگرچہ وہ اس پرنالے کا بظاہر کوئی مطلب نہیں لیکن یادگار کے طور پر اب بھی مسجد نبوی میں لگا ہوا ہے. تو یہ خیال کہ بھائی بحیثیت امیر المومنین کے ایک حکم دے دیا تھا، لیکن جب پتا چلا کہ واقعہ شریعت کے خلاف نہیں تھا، شریعت کے مطابق تھا، اپنی ذات کو مٹا دیا کہ میری کمر پہ کھڑے ہو گئے لگا لو. یہ کرنا یہ ہے احب للہ و ابغض للہ، بغض جو ہوا تھا وہ اللہ کے لیے تھا اور اب محبت ہے تو اللہ کے لیے. یہ کیفیت جو ہے یہ ہے فرمایا کہ جو یہ کام کر لے تو اس نے اپنا ایمان کامل بنا لیا، ایمان کے کامل ہونے کے علاوہ یہ بغض. تو بھائی اس بغض فی اللہ کی وجہ سے بعض اوقات غصے کا مظاہرہ کرنا پڑ جاتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں پر جو اپنے زیر تربیت استاد ہے اس کو شاگرد پر، باپ ہے اس کو اولاد پر، شیخ ہے اس کو مرید پر، یہ غصہ کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن وہ غصہ صرف اس حد تک ہونا چاہیے کہ جتنا اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اس سے آگے نہ بڑھے، اسی حد تک ہے. اور حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی جس وقت طبیعت میں اشتعال ہو اس وقت نہ کرے. استاد کو شاگرد پر غصہ آ گیا، طبیعت میں اشتعال پیدا ہوا، اس اشتعال کے وقت میں ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ نہ کرے،
تھوڑا سا وقفہ دے دیں. جب طبیعت کے اندر اشتعال اور اونٹن ختم ہو جائے اس کے بعد چاہے مصنوعی طور پر غصہ کرنا پڑے اسے کر لیں تاکہ غصہ حد سے سجا ہو. اب کیا آگے یہ کام ہے ذرا مشکل, انسان غصے کے اندر بے قابو ہو جاتا ہے, لیکن جب تک کہ اس کی مشق نہیں کرے گا اس وقت تک یہ غصے کی مفاسد سے اس کی برائیوں سے نجات نہیں ملے گی. اس واسطے مشق تو کرنی پڑے گی اپنے چھوٹوں کے ساتھ, اپنے زیر تربیت افراد کے ساتھ, اسی تفصیل کے ماتحت آدمی کام لے اس سے زیادہ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو زیر تربیت افراد ہوتے ہیں جیسے اولاد, شاگرد, مریض, ان میں اگر فرض کرو غصے میں حد سے تجاوز ہو جائے تو یہ بات صورتوں میں بڑا خطرناک بھی ہو جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر کوئی برابر کا آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے وہ تو غصے میں آپ کے غصے کے اوپر اس کو جو ناگواری ہوئی اس کو اظہار بھی کر دے گا, کسی وقت بتا دے گا کہ بھائی مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگی, یا کم از کم بدلہ لے لے گا. لیکن جو چھوٹا ہے وہ بدلہ لینے پر تو قادر نہیں اور بلکہ اپنی ناگواری کا اظہار کرنے پر بھی قادر نہیں. وہ یہ نہیں کہے گا کبھی, کوئی بیٹا باپ سے نہیں کہے گا, شاگرد استاد سے نہیں کہے گا, مرید شیخ سے نہیں کہے گا کہ جی آپ نے جو فلاں وقت یہ بات کی تھی مجھے ناگوار ہوئی, تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کی کتنی دیر چھکنی کر اگر حدود سے تجاوز ہو گئے. یہ پتہ نہیں تو معافی کرنا بھی آسان نہیں ہوگا. اس واسطے وہ معاملہ بڑا نازک معاملہ, خاص طور سے چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بھائی ان کا معاملہ تو بہت ہی نازک ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں, نابالغ ہیں, اگر نابالغ معاف بھی کر دے تو معافی نہیں ہوتی کیونکہ نابالغی کی معافی معتبر نہیں. اس واسطے ان کے ساتھ تو خاص طور پر بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو بھائی یہ سارا جو کچھ بھی دو ہم نے مجلسوں میں پڑھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا خلاصہ ہے غصے پر قابو پانے کی کوشش, کہ یہ غصہ بے شمار برائیوں کی جڑ, بے شمار آفتوں کی جڑ ہے اور اس سے نہ جانے کتنے باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں. اس کو دبانے کی ابتدا میں تو اس طرح کوشش کرنی ہے کہ غصہ کا اظہار ہو ہی نہیں, بعد میں جب ذرا قابو میں آ جائے تو پھر دیکھے کہ بھئی کہاں محل ہے کہاں نہیں, وہاں استعمال کریں. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا بغض فی اللہ یا اللہ کے لیے غصہ کرنا, اس کا انتہائی غلط استعمال بعض لوگ کرتے ہیں, انتہائی غلط استعمال. نام یہ لے لیا کہ ہمارا یہ غصہ اللہ کے لیے ہے لیکن حقیقت میں سراسر نقصانیت کے لیے کی وجہ سے ہوتا ہے, تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے, دوسرے کی تحقیر کی وجہ سے ہوتا ہے اور نام اس کا رکھ دیا بغض فی اللہ. ذرا سا دین کے راستے پر چلنا شروع کیا, ذرا سا دین کے راستے پر چلنے کے لیے میں نے توفیق دی, ساری دنیا کو حقیر سمجھنے لگے, میرا باپ بھی حقیر, میری ماں بھی حقیر, میرا بھائی بھی, میرا بہن بھی, میرے سارے گھر والے ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا اور اس حقارت کی وجہ سے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ سب تو ہے جہنمی اور میں ہوں جنتی اور میں اس کام کے لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ان جہنمیوں کی اصلاح کے لیے. لہذا اس کے اندر غصہ, اس کے اندر نازیبہ الفاظ کا استعمال اور ان کے حقوق کی حقوق کا طلب کرنا یہ سب ہو جاتا ہے داخل, اور شیطان یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ بغض فی اللہ کے ماتحت کر رہا ہوں, حقیقت میں سب کچھ نقصانیت کے دائرے. لہذا یہ جو دین کے راستے پر نئے چلنے والے ہوتے ہیں, جو نئے چلنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو شیطان ان کی راہ اس طرح مارتا ہے کہ ان کو بغض فی اللہ کا نام لے کر ان سے تحقیر کراتا ہے, تذلیل کراتا ہے دوسرے مسلمانوں کی, اور کے نتیجے میں لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں, غصہ بات بات پہ لوگوں سے غصہ کر رہے ہیں,
بار بار پر لوگوں کو ٹوک رہے ہیں اور پھر دل میں فساد پھیل رہا ہے. حضرت علامہ شبیرہ مصعب عثمانی رضی اللہ تعالیٰ سے روح کا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی فتنہ پیدا نہیں کرتی, مگر تین شرطیں, بات حق ہو, نیت حق ہو اور طریقہ حق. بات بھی حق, نیت بھی حق. کہ نیت کیا ہے بھائی؟ ایک ترس کھا کر ایک آدمی کو جو کسی برائی میں مبتلا ہے, ترس کھا کر اس کو نرمی سے شفقت سے محبت سے اس کے لیے کر رہا ہے کہ بھئی یہ نکل جائے اس برائی سے, بس یہ نیت ہے. اپنا اپنی برائی مقصود نہیں, اس کو ذلیل کرنا مقصود نہیں. اور تیسرا طریقہ بھی حق ہو کہ نرمی سے سمجھائے, محبت سے سمجھائے, اگلا لہو قول لینن پر عمل کرتے ہوئے سمجھائے. یہ تین باتیں اگر ہوں تو فتنہ پیدا نہیں ہوتا. جہاں کہیں دیکھو کہ حق بات کہنے کی وجہ سے فتنہ ہوا تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات نہیں تھی, یا تو بات ہی حق نہ تھی, یا نیت حق نہیں تھی, یا طریقہ حق نہیں تھا, تبھی تو فتنہ پیدا کیا اس نے, ورنہ فتنہ پیدا نہیں. تو بھائی یہ بڑی کٹھن وادی ہے کہ چلے دین کے راستے پر اور دین کے راستے پر چلتے ہوئے دوسرے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہے تو ان کو حقیر نہ سمجھو, اس برائی سے نفرت کرو, ان آدمیوں سے نہ کرو, اور اس کے نتیجے میں جب ان کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کرو تو اس معاملے برتاؤ میں یہ غصے کا اظہار, سختی اور یہ تشدد, یہ طریقہ نہیں ہے اصلاح کا. اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوا کرتی. نرمی اور محبت سے کام لو اور وہ اپنے حد تک, اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم خدائی فوجدار بن کے دنیا میں نہیں آئے. لستا علیہم بمسیطر, تمہارا کام اتنا ہے کہ حق بات دوسرے کو حق طریقے اور حق نیت سے پہنچا دو, بس. تم داروغہ بن کر نہیں آئے, تم خدائی فوجدار بن کر نہیں آئے کہ تم سے آخرت میں سوال ہو کہ صاحب یہ سارے کے سارے جو ہے یہ چلے گا چلے آؤ, تمہارے اوپر ذمہ داری آئے گی. تمہارا کام اتنا ہے کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے پہنچاؤ اور پہنچاتے رہو, اس سے کبھی اکتاؤ نہیں, اس سے کبھی تھکو نہیں. لیکن یہ کام کہ جس سے فتنے پیدا ہوں ایسا کام ہے, اور اپنے آپ کو انہی حضور کے اندر محدود رکھو, اسی حد تک کہو جس حد تک تمہیں حکم دیا گیا, اس سے آگے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد. بھائی مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ السلام کے درجات رد فرمائے. ہمارے بڑے بزرگوں میں سے تھے, عرصے دراز سے لکھنؤ میں بیمار تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لیے, ان کی وفات ہو گئی ہے, ان کے لیے ہم فرض کی دعا کرنی چاہیے. اور ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی کہ مولانا محمد عمر پارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا. بڑا زبردست عظیم نقصان ہے یہ پوری امت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376081.